سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, ضرور کہیں گے, ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف, کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, کہہ دو مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. یَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب ڈائریکٹ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور یوں ہم نے اے مسلمانوں بنایا تمہیں. جب بھی کوئی نئی آرگنائزیشن بنتی ہے تو پہلے اس کا میمورینڈم, قرارداد تاسیس جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے کہ مقصد کیا ہے اس انجمن کے, اس تنظیم کے بنانے کا. اب مسلمانوں کی یہاں پر ایک نئی امت بن رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں, اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اے مسلمانوں یوں ہم نے بنایا تمہیں ایک درمیانی امت, ایک واسطہ امت. وسط کے دونوں مفہوم ہیں, وسط کے معنی درمیانی بھی اور یہ واسطہ سے بھی بنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور پوری نوع انسانی کے درمیان واسطہ جو ہے اب یہ امت مسلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کا آخری محفوظ کلام ان کے پاس ہے, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی منشا پوچھنی ہو, اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کرنا ہو تو اس کے پاس چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کی طرف رجوع کرے. اس معنی میں کیا ہے, یہ واسطہ امت ہے. دوسرا درمیانی, یعنی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے اور نوع انسانی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. جیسے انگریزی میں محاورے ہیں تو ایک ورب کے ساتھ اگر ایک پریپوزیشن لگے تو اس کا مطلب اور ہے, اور اسی ورب کے ساتھ دوسرا پریپوزیشن لگ جائے تو اس کا مطلب اور, بلکہ بعض اوقات الٹ ہو جاتا ہے. پٹ آن کے معنی پہننا اور پٹ آف کے معنی اتارنا, ورب ایک ہی ہے لیکن پریپوزیشن سے معنی بدل گئے. اسی طرح ابھی ہم پچھلے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیمَ, حالانکہ آپ دیکھیں رغبت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, انکلینیشن کو کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اگر رغبت جو ہے وہ لی ہوگی تو وہ انکلینیشن ہوگی, اور رغبت ان ہوگی تو ڈکلینیشن ہوگی. تو وہاں کیا تھا, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ, کون ہے جو ڈکلائن کرے گا ابراہیم کے طریقے سے سوائے اس کے جس کی مت ماری گئی ہو. اسی طرح گواہی, دو گواہیاں ہوتی ہیں نا عدالتوں میں, صفائی کا گواہ بھی ہوتا ہے اور استغاثے کا گواہ بھی ہوتا ہے. اگر شہادت لام کے صلے کے ساتھ آئے گی تو وہ صفائی کی گواہی ہوگی, اور اگر وہ علا کے صلے کے ساتھ آئے گی تو وہ پروسیکیوشن یعنی استغاثے کی گواہی ہوگی, خلاف ہوگی. تو امت مسلمہ کیوں بنی, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی کے خلاف. کیا مطلب, یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں, وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو بڑا ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے, اور جس کے بعد جملے جو ہیں آپ کو اقوام متحدہ کے بارے میں لکھے ہوئے ملیں گے. وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے دین کی موٹی موٹی تعلیمات کا ایک خلاصہ نکالا, اور آخر میں اس بڑے مجمع سے ایک سوال کیا, الا حل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا عجیب سوال تھا کہ دین کی اصل روح کو دیکھیں تو انسان کا ہر نیک عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا. لیکن ایک ذمہ داری تھی آپ پر, ہی وانٹیڈ ٹو میک شیور دیٹ ہی ہیز ڈن ہز جاب. وہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجم تمام کرنا, اللہ کا دین پورا پورا پہنچا دینا, اس کی تبلیغ کرنا. اب چونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں جواب دہی ہے, لہذا ہی وانٹس ٹو میک شیور. کیسے آپ نے میک شیور کیا, الا حل بلغت, بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اس بڑے مجمع نے جواب دیا, انا نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں, انہ کا قد بلغتا، یقیناً آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، وہ ادیتا اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا، وہ نصحتا اور حق خیر خائی ادا کر دیا. بہت بڑا مجمع تھا، پھر آپ دائیں طرف مڑے، اللہ بلغتو، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. پھر یہ تین جواب ملے، انہ نشہد انکا قد بلغتا وادیتا ونصحتا. پھر آپ بائیں مڑے، اللہ بلغتو، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. پھر یہ تین جواب ملے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی انگلی مبارک بھی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا فرض ادا کر دیا. تو آپ نے فرمایا، فل یبلغ الشاہد الغائبہ، تو جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو وہ جو کار رسالت تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے اتار کر امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال دیا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں، کیا ہم بھی یہ گواہی نو انسانی سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ان تک منتقلی کی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے دین کو ان تک پہنچایا ہے؟ کیا قرآن مجید ہم نے ان تک پہنچایا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے. تو انبیاء کرام کا اصل مقصد کیا تھا؟ سورہ نساء میں ہم جا کے پڑھیں گے، بہت سے رسولوں کا نام بنام تذکرہ کیا اور پھر آخر میں فرمایا رسولم مبشرین و منذرین. یہ پیغمبر تھے، رسول تھے، خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس پیغمبروں کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی آرگومنٹ باقی نہ رہے. تو یہ ہے میرا اور آپ کا فریضہ، شہادت علی الناس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اب وہ اصل بات شروع ہو گئی، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، سوائے اس کے کہ ہم جانیں، واضح کریں، مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اس کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ بات بہت بھاری ہے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی ہدایت دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں والا نہیں تھا. یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا، اچھا اچھا تمہارا قبلہ تو یہ تھا، تو پھر وہ جو تم نے 18 مہینے نمازیں پڑھی ہیں ادھر رخ کر کے، وہ تو تمہاری ہو گئی ضائع. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، کوئی ضائع شاید نہیں ہوئی، اصل میں تو اتباع رسول ہے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، اور اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ ادھر پھیر دیا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے اس کو اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. اللہ سا خیر صلاح. باقی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں قبلہ کیا ہے؟ یہ اتباع رسول ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے وہ قبلہ نما ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے. لطیفے کی بات ہے، کوئی ایک صاحب وہ چنیوٹ سے، میرے تعلق بھی چنیوٹ سے ہے، تو وہ گئے نا حج کے لیے، تو پہلی نظر پڑی خانہ کعبہ پر، تو بے اختیار کہنے کہ واہ سونے تیرا روزہ، جمیں سنیا ہی سگما انجے. اللہ تعالیٰ کا روزہ بنا دیا کہ جیسے وہ بزرگوں کے مزار ہوتے ہیں تو ان کے اندر تو ان کی قبر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا نہیں ہے. بس ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، باقی اس کی طرف رخ کرنا جو ہے یہ اتباع رسول ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بہت شفقت اور مہربانی کا معاملہ کر فرمانے والا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، یعنی اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو موڑ دے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو پھر ہم پھیرے دیتے ہیں تجھے
اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, لہذا تم اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وحیث ما کنتم, ارے مسلمانوں تم جہاں بھی ہوا کرو. فولو وجوہکم, شطرہ ہو تو تم خانہ کعبہ ہی کی سمت میں اپنے رخ کو رکھنا, پھیرنا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور یقیناً اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور اگر تم لے آؤ اہل کتاب کے پاس کوئی بھی علامت, کوئی بھی نشانی, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, تو وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور اب آپ بھی ناٹ اینی مور ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اچھا, اب یہ آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے کمپرومائز پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, وہ تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو اگر اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ہم اس طرح رخ کر لیں تو اس سے کون سا فرق واقع ہوتا ہے؟ توحید میں تو فرق واقع نہیں ہوتا. یعنی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے, سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو اللہ تعالیٰ تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو کیا حرج ہے اگر کر لیا جائے؟ اس پر اب بڑے سخت الفاظ میں کہا جا رہا ہے. وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے, اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو اس صورت میں تم ظالم قرار پاؤ گے, ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے, زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, یقیناً وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, یَعْرِفُونَهُ, وہ اس حکم کو پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءهم, جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن کچھ لوگ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے ہوئے. الحق من ربک, حق یہی ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین, ہرگز شک میں پڑھنے والوں میں شامل نہ ہونا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَهُوَ هُوَ مُوَلِّيهَا, اور ہر ایک کے لیے ایک رخ کرنے کی سمت ہے کہ جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تو تم سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر لے گا. لہذا تم یہ کوشش نہ کرو کہ تم کمپرومائز کرتے ہوئے جو ہے اکٹھے ہونے کی کوشش کرو. یہ کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشل کوشش ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے درد مندی کے ساتھ آتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری جماعتیں جو ہے تبلیغ جماعت, جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی, فلاں 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 اکٹھے ہو جائیں. یعنی بڑی اچھی نیک خواہش ہے لیکن پریکٹیکبل نہیں ہے. لاہور جانا ہے ہم سب نے سے, میرا خیال ہے گاڑی پر جانا, اپنی کار پر جانا درست ہے, اس کے فائدے بڑے ہیں. آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ٹرین مفید ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر جانا چاہیے. یا تو ہم کنونس ہو جائیں ایک دوسرے سے تب تو ہم اکٹھے جا سکتے ہیں, ورنہ ایسا تو ممکن ہے کہ ہم سارے ہی نہ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی رائے کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اکٹھے چلے جائیں. پہلی دعا کرنے کے ہاں اکٹھے ہو جائیں, لیکن اس خیال میں اور اس امید میں کہ سب کٹھے ہوں گے تو جائیں گے, تو پھر سفر نہیں ہو سکتا, پھر دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے کی آپ کو سمجھ دی ہے آپ اس طریقے پر چلتے رہیں, دوسرے کی نفی نہ کریں, اس کو کافر نہ بنائیں. وہ اپنے راستے پر چلتا رہے, وہ اپنے راستے پر چلتا رہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ بھی کریں اور ایک دوسرے کو فسیلیٹیٹ بھی کریں, لیکن اس بات کو رکاوٹ نہ بنائیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس وقت جیسے حضرت مہدی پر اتفاق ہونا ہے امت کا, اسی طرح ہر ملک کے اندر اور ہر علاقے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی ایک شخصیت جو ہے اس پر اعتماد جو ہے وہ امت کے اندر پیدا کرے گا اور سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس اکٹھے ہونے کے انتظار میں کام روکنے کی اجازت نہیں ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام, تو اے نبی تم جہاں سے بھی نکلو اپنے چہرے کو نماز کے وقت خانہ کعبہ ہی کی طرف کرنا, مسجد حرام کی طرف. وانه للحق من ربک, یقینا یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام, پھر وہی بات ریپیٹ کی. وحیث ما کنتم,
پہلے واحد کے سیگے میں پھر جمع کے سیگے میں، وحیثما کنتم، اور تم جہاں بھی ہو اے مسلمانوں، فولوا وجوہکم شطرہ، تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرنا، لی اللہ یکون للناس علیکم حجت، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کہنے کو کوئی بات نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جو تم میں سے ظلم زیادتی کرنے والے ہوں، فلا تخشوہم، بس تم ان سے نہ ڈرنا، وخشونی مجھے سے ڈرنا، ولیتم نعمتہ علیکم، نعمتی علیکم، اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم مسجد حرام کی طرف رخ کرو تاکہ پورا کروں میں تم پر اپنی نعمت کو، ولعلکم تہتدون، اور اس لیے کہ تم ہدایت پالو، راہ یاب ہو جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان میں آخری دعا کیا تھی کہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت برپا کر، اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا رہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے اور ان کا تزکیہ کرتا رہے. اب اس دعا کی منظوری کا اعلان ہو رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول کو تمہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتے سکھاتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے، فذکرونی اذکرکم، بڑی خوبصورت آیت ہے، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کے لیے بھولنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، تو یہاں میں تمہیں یاد رکھوں گا سے مراد کیا ہے، تم مجھے یاد رکھو میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا. کہتے ہیں نا سنو یاد رکھنا، مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیورز کے لیے ہمیں یاد رکھیے، تو یہ بالکل اسی معنی میں ہے، فذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنے فیورز کے لیے، وشکرولی، اور میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرو. اب یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب جو تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اب باقی جو صورت ہے، اب اس میں مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے. سورت بقرہ کا زمانہ نزول یہ ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے ہے. اب امت تشکیل پا رہی ہے، پہلے بنیادی انسٹرکشنز آئیں گی اور اس کے بعد پھر احکام کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. سب سے پہلے کھانے پینے کے احکام آئیں گے، پھر اس کے بعد اسی میں پھر عبادات کا سلسلہ شروع ہوگا، روزہ پھر بیان ہوگا اس کے اندر، پھر حج جو ہے اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ حج ہوتا ہے صرف خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، اور اس پر قبضہ ہے کافروں کا، لہذا حج کے احکام سے پہلے قتال کے احکام آئیں گے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے نکالا ہے، تبھی حج ہو سکے گا نا. پھر اس کے بعد پھر ایک حکم، پھر دوسرا حکم، پھر تیسرا حکم، پھر بیچ بیچ میں سے حکمت کی آیات آئیں گی، اور پھر بیچ بیچ میں سے جو بنیادی ایمانیات کے مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے. یعنی ایک سلسلہ ہے کہ جو پورا چلے گا. یہ پہلی مدنی سورت ہے، مکمل سورت مدنی جو ہے یہ پہلی ہے، اور پھر یہاں جو احکام کا سلسلہ ہوگا جو شروع ہوگا وہ پھر سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں چلتا رہے گا. اور جو بنیادی مضامین ہیں یہاں پر ایمان کے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے، وہ مضامین جو ہیں اس سورت میں جب آئیں گے یا مدنی سورتوں میں جب آئیں گے تو وہ مکی قرآن کا خلاصہ ہوں گے. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اس میں اسی صورت میں بھی اور اگلی صورت میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور اگلی صورت میں ہوگا کہ وہ رزق بھی پا رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں. شہداء سے اوپر مقام ہے صدیقین کا، اور صدیقین سے اوپر مقام ہے انبیاء کرام کا. شہداء جو ہیں اگر وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو مقام صدیقیت ان سے اونچا ہے, تو صدیقین ان سے بھی زیادہ اعلیٰ انداز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہوں گے, اور انبیاء کرام ان سے بھی زیادہ. لیکن جیسے شہداء کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے, ہمیں صدیقین کی زندگی کا بھی شعور نہیں ہو سکتا, اور انبیاء کرام کی زندگی کا بھی شعور نہیں ہو سکتا, تو پھر ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی نیچر کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یعنی بات کا آغاز کرتے ہی سب سے پہلے وارننگ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورۃ عنکبوت ایک مکی سورت ہے, وہ اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد ہم ایمان لے آئے ہیں وہ یوں چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلوں کو خوب آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کر دے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں, اور یہ بھی بتا دے کہ جھوٹے کون سے. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ آزمائش سے. مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھنے والوں میں سچے ایمان والے بھی تھے اور منافقین بھی تھے, لیکن دودھ اور پانی کب ہوا؟ جب غزوہ احزاب ہوا. چھوٹی سی بستی اور 10,000 کے لشکر نے آ کر گھیرا کر لیا اس کا, اور اپنی حاجت کے لیے بھی اب باہر نہیں جا سکتے. تو سچویشن ایک ہی ہے. منافقین کی زبان پر کیا آیا؟ اوئے مروا دیا اللہ اور اس کے رسول نے, ہمیں دھوکہ دیا. ہم سے تو کہا گیا تھا کہ کیسا و کسرا کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی, اور اب مدینہ بھی ہمارے پاؤں سے نکل رہا ہے. اسی سچویشن پر اہل ایمان کی زبان پر, سچے مومنوں کی زبان پر کیا الفاظ آئے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. او یس, اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. بس صدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. تو آزمائش سے پتا چلتا ہے کہ نکھار دیا جائے کہ سچے کون سے ہیں دعوی ایمان میں اور جھوٹے کون سے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا؟ ہم آزما کر رہیں گے تمہیں کچھ دے کر. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, خوف اور بھوک سے, اور مال اور جان کے نقصان میں مبتلا کر کے, اور پروڈیوس کے نقصان سے, جو ثمرات ہوتے ہیں پھل سبزیاں, ان کے نقصانات دے کر. وبشر الصابرین, اور اے نبی صبر کرنے والوں کو, جھیلنے اور برداشت کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کون سے؟ اذا اصابتهم مصیبت, کہ ان پر جب کوئی مصیبت آئی, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ پکار اٹھے کہ ہم تو خود اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, جو کچھ ہم سے چھنا اللہ نے دیا تھا اللہ نے واپس لے لیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ, دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, یقیناً صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ, اور جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان بھی صحیح کرے, یعنی ان کا طواف کرے. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور جو شوق سے نیکی کرے, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے واضح احکام میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے, مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ, اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے, فِي الْكِتَابِ, قرآن مجید میں, أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں. وَبَيَّنُوا, اور جو چھپایا تھا اس کو واضح کر دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں تو ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے, اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, ان پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے. لا یخفف عنہم انہم العذاب, اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الرحمن الرحیم, اور وہ الرحمن الرحیم ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ بہت سی مکی صورتوں میں ہے, پھیلا ہوا ہے. اب ان تمام نشانیوں کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں, آگے پیچھے آنے میں, والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں, وہ چیزیں لے کر جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہیں, یعنی مال تجارت. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے, فاحیا به الارض بعد موتها, اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو پھر سے زندہ کیا ہے. وبص فیها من كل دابۃ, اور اس نے زمین پر ہر قسم کی مخلوقات جاندار پھیلائی ہیں. وتصریف الرياح, اور ہواؤں کے چلنے, و صحاب المسخر بین السماء والارض, اور بادلوں کے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہنے میں, لآیات, یقیناً بڑی نشانیاں ہیں, لقومی یاقلون, سنسیبل لوگوں کے لیے, عقل والے لوگوں کے لیے. اب یہ پورے قرآن مجید میں مکی صورتوں کے اندر ایک پورا پروفائل ہے کہ نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یاقلون کا ترجمہ کرتے ہیں عقل والے, اور عقل سے مراد ہم لیتے ہیں ذہین لوگ, پھر اس سے بھی ذرا زیادہ اس کو گاڑھا کرتے ہیں فوکس کو, تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ جی فلسفی لوگ, وہی معقول عقل والے لوگ ہیں. تو آبزرویشن اس کے برعکس آتی ہے کہ عام جنہیں ہم لیبل کرتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئلز ہیں, وہ سینسیبل سمجھدار اور عقل والے لوگ ہیں, ان کی اکثریت تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ہے وہ جنہیں کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ وہ سینسیبل لوگوں کو نظر آتی ہے. تو یہ پورا ایک پروفائل ہے, مختلف اس کے لیے آئے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. کہیں فرمایا نشانیاں ہیں آنکھوں والوں کے لیے, کہیں فرمایا نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہ ہے انٹلیکچوئلز ہمارے عام, کہ بہرحال ان کی آبزرویشن ہے, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں. اس سے آگے پھر اگلی بات شروع ہوتی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں انڈیورنگ لوگوں کے لیے, اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے لیے. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ, مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ. یہ کون ہے؟ یہ صبار ہیں, یعنی پیشنٹ نہیں. آپ صبر کا ترجمہ پیشنس نہ کریں, انڈیورنس کریں, اسٹیڈ فاسٹنس کریں, تو پھر وہ کیا ہے؟ صبار اور شکر ادا کرنے والے, یعنی جو اللہ تعالیٰ جن کو دین کی سمجھ دیتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ ایک سینسیبل اپروچ عطا کرتا ہے, وہ آپ ان کو ٹریس کریں گے تو آپ کو شکر والے ملیں گے. یعنی دین کی فقاہت میں ایک بہت بڑا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کے بارے میں عام اپنے شاگردوں کے سامنے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے. اب ان کے شاگردوں میں ایک سے ایک بڑھ کر فقی, قاضی ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر, تو حیران ہوتے تھے کہ اس حجام سے انہوں نے کیا پڑھا ہوگا. ایک دن ریلیکس موڈ میں تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ میرا استاد ہے. تو شاگرد نے پوچھا کہ اس حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو میں بال کٹوانے کے لیے اس کے پاس گیا, اور یہ پرانا جو بال کٹوانے کا سٹائل ہے جو بڑوں کو یاد ہوگا کہ جو بال کاٹنے والا تھا اس کی سیٹ فکس ہوتی تھی زمین پر بیٹھے ہوئے, اور وہ بال کٹوانے والا اس کے سامنے گھومتا رہتا, وہ کہتا اب بائیں مڑ جاؤ, اب میری طرف رخ کرو, اب میری طرف بیک کرو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی بال کٹوانے کے لیے, تو اس نے کہا نہیں بیٹا, پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں, تو وہ میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے یہ سبق پڑھایا. یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے. کسی کا احسان ماننا. تو جب انسان اس وصف سے آری ہوتا ہے تو پھر بے شک وہ پی ایچ ڈی کر لے, بے شک اس کا ذہن ڈکشنری بن جائے, اس کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اس پروفائل میں آگے کیا ہے, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اور پھر ان دونوں کا مجموعہ ہے قوم یعقلون, سنسبل لوگ. مزید فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے, کہ جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کو بھی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی, اور جو کسی سے مت لینے نہ لینے کا عادی ہو اس کو بھی نشانیاں نظر نہیں آتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, یعنی ان نشانیوں میں سے میں دیکھنا کیا ہے, یہ آپ کو ملے گا سورہ واقعہ میں. سورہ واقعہ میں چار نشانیوں کا بیان ہے. اَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ, کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو, یعنی انسان کی ضرورت کیا ہے, اولاد, لیکن مرد ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہے, یعنی عام جو کام عورتوں والے شمار ہوتے ہیں, کھانا پکانا, کپڑے دھونا, صفائی کرنا, یہ سب کام مرد کر لیتا ہے, اور شاید مردوں والے کام بھی کچھ نہ کچھ عورتیں کر ہی لیتی ہیں. لیکن اصل جو فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان وہ کیا ہے کہ مرد ماں نہیں بن سکتا اور عورت باپ نہیں بن سکتی. باپ کا کردار کیا ہے کہ وہ ایک بوند جو ہے وہ ٹپکاتا ہے عورت کے رحم میں, اور پھر عورت اس کو پروسیس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کو پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو پروسیس کر سکے, اس کا پورا انڈوکرائن سسٹم, اس کی پوری بائیو کیمسٹری, اس کے پورے جسم کی ساخت وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ وہ ایک بچے کو پروڈیوس کر کے ڈلیور کر سکے. یعنی میرے اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اتنا پھیل سکتا ہے کہ اس میں سے 6 انچ ڈائی میٹر کی کوئی چیز جو ہے وہ نکل سکے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم اس کام کے لیے بنایا ہے کہ وہ بچے کو پیدا کر کے ڈلیور کرتی ہے. تو فرمایا کیا کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو, صرف ایک گندے پانی کی پون, انتم تخلقون, کیا تم اس کو پروسیس کر کے ایک بچہ بناتے ہو, ام نحن الخالقون, یا ہم اس کے بنانے والے ہیں. مزید فرمایا کیا تم نے کوئی غور کیا, ما تحرسون, تم بوتے کیا ہو, یعنی ایک چھوٹا سا بیج ہے کہ جو ہم زمین کے اندر بو دیتے ہیں, ہمارا کام تو ختم ہو گیا. انتم تزرعونہ, کیا تم اس کو اگاتے ہو, یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. Obviously, اللہ تعالیٰ ہی اس کو اگاتا ہے, ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ اگتا کیسے. اگلا سوال, کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا بادلوں سے تم اسے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم اتارتے ہیں. مزید فرمایا کیا تم نے دیکھا کبھی اس آگ کو جو تم جلاتے ہو, اس کے درخت کو تم اٹھاتے ہو, چڑھاتے ہو, پروان چڑھاتے ہو, یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. ضرورت میری, آج ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ گیس اور پیٹرول جو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بھی 5000 فٹ نیچے جو ہے وہ بنا کے میرے لیے رکھا ہے, میں تو نہیں بنایا, ضرورت میری ہے, اس سے گاڑیاں میری چلتی ہیں, چولہا میرا جلتا ہے, لیکن میں اس کا بنانے والا نہیں, مجھے تو پتا بھی نہیں. تو ظاہر ہے یہ کون کر رہا ہے, یہ کوئی اور ہے جو میرے لیے کر رہا ہے, وہ میرا رب ہی ہو سکتا ہے, پرایا نہیں ہو سکتا, میرا اپنا ہے. آگے کیا ہے, یعنی یہ ایک آبزرویشن ہے جو انسان باہر دیکھ رہا ہے. اب اپنے دل میں جھانکو, میرے دل میں ایک جذبہ محبت ہے جس کے ہاتھوں میں مجبور ہوں, جس سے مجھے پیار ہو جائے, جو جس چیز سے بھی مجھے محبت ہو جائے, جس چیز کو بھی میں لائک کرنے لگوں, اب میں اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا, مجبور ہوتا ہوں اس کے ہاتھوں. لیکن میں ذرا سارے جن جن چیزوں سے میں پیار کرتا ہوں ذرا ان کا جائزہ تو لوں, ان میں کامن چیز کیا ہے, پرفیکشن. جو چیز مجھے جس دن تک, جس وقت تک, جس لمحے تک پرفیکٹ نظر آئے گی تو میں اس سے پیار کروں گا, اور جو ہی مجھے اس میں کوئی نقص نظر آئے گا میں اسے پیچھے ہٹوں گا. اب میری عمر 64 سال ہے, 64.5 سال, آپ میں سے کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے, ذرا جھانکے تو صحیح اپنی زندگی میں, آج تک کیا اس نے کوئی پرفیکٹ چیز دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی کوئی پرفیکٹ ہے؟ کسی سے محبت ہو جائے ہمیں, لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں اس کے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو وہ نہیں ہے, خواب تھا جو کہ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, تو اسی درجے میں پھر واپس بھی تشریف لے آتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ جذبہ محبت کس کے لیے ہے؟ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں؟ اب دیکھیے کہ ٹھہر دیا جا کے نظر کہاں، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے تھا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ اے نبی تم دیکھو ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے ان القوت للہ جميعا، کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. وان اللہ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی. وراو العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، منقطع ہو چکے ہوں گے. وقال الذين اتبعوا، اور پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم، اگر ہمیں کوئی موقع مل گیا تو ہم ان کو ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، کما تبرأوا منا، جیسے انہوں نے آج ہمیں ڈسون کیا ہے. کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کے اعمال، ان کے اپنے اعمال ان کے لیے باعث حسرت بنا کر. وما هم بخارجین من النار، اور وہ آگ میں سے نکل نہ پائیں گے.